باثبوت ایک رجیم سیاسی
کسی سیاسی حکومت کے سقوط کے ساتھ ہی لازمی طور پر اس کے ذریعے مسلط کی گئی اقدار ختم نہیں ہو جاتی. انقلاب کی کامیابی کے لیے جدوجہد کا وقت جتنا کم ہوگا اتنے ہی پچھلی اقدار معاشرے میں زیادہ نمایاں ہوں گی. چونکہ ایران کا اسلامی انقلاب دینی اقدار کا انقلاب ہے، لہذا اگر یہ اسلامی اقدار جنہیں عملی جامہ پہنانے کے لیے انقلاب آیا تھا اگر معاشرے میں پھیکے پڑ جاتے تو اسلامی انقلاب کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ پیدا ہو جاتا. ان خطروں کے بڑے ہی مختلف اور الگ الگ چہرے تھے، اور اگر انہیں وقت پر پہچان کر ان کا سدباب نہ کیا جاتا تو ممکن تھا کہ یہ انقلاب کو ہی ختم کر دیں، یا کم از کم اسے اس کے مد نظر اہداف تک رسائی سے روک دیں. انقلاب کے اہداف اور امنگوں کی تکمیل، اس کی سوغاتوں کا تحفظ، نظام کی بنیادی پالیسیوں کی ترتیب اور حکومت کے قانونی جواز کی حفاظت انقلاب کے داخلی اور خارجی دشمنوں، خطروں اور چیلنجوں کی صحیح شناخت پر منحصر. اب دیکھنا یہ ہے کہ درحقیقت انقلاب کے قائد نے اس انقلاب کے استحکام کے لیے کون سی تدبیریں اپنے ذہن میں سوچ رکھی تھی، اور وہ کون سے عوامل و اسباب ہیں جنہوں نے آج 30 برس گزر جانے کے بعد بھی اس انقلاب کو اس کے انہی ابتدائی اہداف اور امنگوں کے ساتھ محفوظ کر رکھا ہے.
حفظ نمودہ است.
میری نظر میں سب سے پہلا عنصر کلمہ توحید ہے. کلمہ توحید کے بارے میں میں اس نقطے کی جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اصولی طور پر عمومی قاعدہ یہ ہے کہ نظریاتی پشت پناہی اور سہارے کے بغیر انقلاب نہیں آتا، اور اگر کبھی کوئی تبدیلی آ بھی جاتی ہے تو وہ دائمی نہیں ہوتی بلکہ ایک شورش اور بغاوت کی حد تک رہ جاتی ہے. اور میرا ماننا ہے کہ لفظ انقلاب کا خاص محل استعمال ہے. جب کسی نظریاتی پشت پناہ اور سہارے کے بغیر کوئی انقلاب نہیں آتا تو یقینی طور پر اسلامی انقلاب کا نظریاتی پشت پناہ اور سہارا توحید ہے، یعنی خداوند عالم پر عقیدہ رکھنا اور اس عقیدے سے متعلق تمام امور پر ایمان رکھنا. بنابراین میں کلمہ توحید کو پہلا عنصر اور سبب سمجھتا ہوں. اسلامی انقلاب کے سلسلے میں دوسرا عنصر توحید کلمہ کو سمجھتا ہوں. اگر اس لفظ یعنی توحید کلمہ کو سمجھانے کے لیے ایک لفظ استعمال کرنا چاہوں تو میں عوام کے اتحاد کا لفظ استعمال کروں گا. جو لوگ انقلاب کی تشکیل کے عمل کے دوران موجود تھے، جن میں سے ایک میں بھی ہوں، اس اہم نقطے کی جانب پوری طرح سے متوجہ تھے. یعنی یہ کیسے ہو گیا کہ ایران کی گوناگون اقوام کے مختلف مزاجوں کے لوگوں کے درمیان انقلاب کی کامیابی اور شاہ کی حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے خود بخود یکجہتی پیدا ہو گئی؟ اور اگر یہ یکجہتی اور اتحاد نہ ہوتا تو میرے خیال میں وہ نظریاتی پشت پناہی اور سہارا بھی، جسے میں نے کلمہ توحید کے طور پر بیان کیا ہے، اسلامی انقلاب کو کامیاب کرا پاتا. یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی ہے. بنابراین ہماری کامیابی کا دوسرا راز وحدت کلمہ اور لوگوں کے درمیان اتحاد ہے. تیسرا عنصر جسے میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کا اصل سبب سمجھتا ہوں، قیادت و رہبری ہے. یعنی قاعدتاً یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر کسی انقلاب کا کوئی مضبوط نظریاتی سہارا ہو اور لوگ بھی پوری طرح سے متحد ہوں تو انقلاب کے اہداف تک رسائی کے لیے کیا قیادت کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف انہی دو باتوں پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ اور کیا صرف انہی دو باتوں کے ذریعے انقلاب لایا جا سکتا ہے؟ دنیا کے بعض علاقوں میں جہاں لوگوں کے مورد اعتماد قائد کی موجودگی کے بغیر انقلاب آئے، یعنی لوگ میدان میں آئے اور انقلاب لانے کے لیے ان کے درمیان مضبوط فکری اور نظریاتی سہارا بھی تھا، عام طور پر یا تو ابتدائی مراحل میں ہی ان انقلابوں کو شکست ہو گئی یا پھر کامیابی کے بعد مضبوط اور باعتماد قیادت نہ ہونے کے سبب انقلاب ناکام ہو گئے یا پھر وہ اپنے اہداف سے منحرف ہو گئے۔ تاریخ میں ایسے بہت سے انقلاب ہیں جو فکری اور عقیدتی نظریات اور عوامی اتحاد کے ساتھ کامیابی سے ہمکنار ہوئے، لیکن چونکہ ان کی قیادت مضبوط نہیں تھی اس لیے وہ ناکام ہو گئے یا پھر منحرف ہو گئے۔ اسلامی انقلاب کے بارے میں بھی میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ تینوں اہم عناصر ایک ساتھ نہ ہوتے تو ہم اسلامی انقلاب کی کامیابی کا مشاہدہ نہیں کر سکتے تھے۔
13 اگست 1958 مطابق 4 نومبر 1978 ایران میں امریکہ کے سفارت خانے پر قبضے کا دن تھا۔ یہ ایک شجاعانہ کارروائی تھی جو بعض طلبہ کے ہاتھوں انجام پائی تھی۔ فروری 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی اور امریکہ کی خفیہ تنظیم CIA کے لیے اطلاعات کی فراہمی کا کردار ادا کرنے والے امریکہ کے فوجی اور غیر فوجی مشیروں کے ایران سے نکالے جانے کے بعد، ریاستہائے متحدہ امریکہ نے ایران میں اپنی جاسوسی کی سرگرمیوں میں، جو تہران میں واقع اس کے سفارت خانے سے چلائی جا رہی تھی، بہت زیادہ اضافہ کر دیا تاکہ امریکی مشیروں کے ایران سے نکالے جانے کے بعد پیدا ہونے والے خلا کو کسی حد تک پورا کر سکے۔ CIA کے افسروں نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ملک میں پیدا ہونے والی افراتفری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ جو ہر انقلاب کا فطری نتیجہ ہوتا ہے، اسلامی انقلاب کے اہم اور انتہائی حساس مقامات میں رسوخ پیدا کر کے اسے پھیلنے سے روکنے کی کوششیں شروع کر دی تھی۔ امریکہ کے سفارت خانے نے، جو اس کے جاسوسی کے اڈے میں تبدیل ہو چکا تھا، اطلاعات کے حصول کے لیے جاسوسی کے نیٹ ورک قائم کر کے ایران میں بحران پیدا کرنے، اسلامی انقلاب کے اہم افراد کی شخصیت کو کمزور بنانے، امام خمینی کے مقام اور شخصیت کو مس کرنے اور انقلاب کی قیادت اور جوان نسل کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوششیں کی تاکہ معاشرے کی سب سے فعال اور انقلابی افرادی قوت کو قیادت سے دور کر دیا جائے اور اس طرح سے لوگوں اور فوج پر اثر انداز ہو کر ایرانی عوام کی انقلابی تحریک کو کمزور بنا دیا جائے۔ دوسری جانب امریکی سفارت خانے پر ایران کے سلسلے میں امریکہ کی سازشوں کی جانب سے رائے عامہ کو منحرف کرنے کی بھی ذمہ داری تھی۔ ان اسباب کی بنا پر امریکی سفارت خانہ چاہتا تھا کہ عارضی حکومت کے حکام سے رابطہ قائم کر کے اپنے اہداف تک رسائی کے راستے کو زیادہ آسان بنا لے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے مہدی بازرگان کو ان کی گروہی اور جماعتی دلچسپیوں کو مد نظر رکھے بغیر عارضی حکومت کا وزیر اعظم منصوب کیا۔ بازرگان نے ایک مشکوک اقدام کے تحت عارضی حکومت کی کابینہ کے اکثر ارکان کو لبرل دھڑے سے چنا اور عارضی حکومت کے دروازے دیگر انقلابی قوتوں پر تقریباً بند کر دیے۔ لبرل افراد اپنی جد و جہد اور انقلاب کا سب سے اہم سبب ملکی استبداد کو سمجھتے تھے، غیر ملکی سامراج کو نہیں۔ اس کے علاوہ وہ ملک کے سیاسی، سماجی اور ثقافتی ڈھانچے میں بنیادی تبدیلی لانے کے بھی قائل نہیں تھے، بلکہ صرف بعض سطحی اصلاحات کو ہی کافی سمجھتے تھے۔ یہی سبب تھا کہ عارضی حکومت نے شاہی حکومت کے اہم اور اوپری مہروں کو ہی تبدیل کیا اور بنیادی تبدیلیوں، خصوصاً امریکہ کے ساتھ تعلقات کے بارے میں نظر ثانی سے گریز کیا۔
ملک کے اندر بھی بعض افراد، جن میں سے کچھ کے پاس حکومت میں اہم ذمہ داریاں بھی تھیں، اس طرح کی باتیں پھیلانا شروع کر دی تھیں کہ امریکہ سے تعلقات قائم ہونے چاہیے۔ امریکیوں نے بھی انقلاب کی کامیابی کو روکنے میں اپنی ناکامی کے بعد پوری قوت اس بات پر صرف کر دی تھی کہ کسی طرح حکومت کے اندر رسوخ پیدا کر لیں اور بعض ذمہ داروں کو استعمال کر کے انقلاب کو اس کے اصلی مقاصد اور اہداف سے بھٹکا دیں، جن میں سے ایک امریکہ سے مقابلہ کرنا تھا۔ ہمارا انقلاب مکمل طور پر امریکہ مخالف تھا۔ امریکی جب انقلاب کو روکنے کی جانب سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ بعض افراد سے مذاکرات کیے جائیں اور کچھ ایسی صورتحال پیدا کی جائے کہ انقلاب اور حکومت خود بخود امریکیوں کی جانب مائل ہو جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے وسیع پیمانے پر اقدامات کیے۔ وہ مذاکرات جو برجنسکی بعض حکومتی عہدیداروں سے کرنے والا تھا، اور اسی طرح بہت سے دوسرے واقعات جو رونما ہو رہے تھے، ایک غلط تصور کی بنا پر تھے، اور میرے خیال میں اس وقت کے بعض حکام کا خیال یہ تھا کہ امریکہ سے مقابلہ آرائی جاری رکھنا ایک ناممکن کام ہے اور ہمیں ہر صورت میں کوئی ایسا فارمولہ تلاش کرنا ہی ہوگا جس کے ذریعے امریکیوں سے صلح ہو جائے، ورنہ ہم میں استقامت اور مقابلہ آرائی جاری رکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس خیال کے کم ہی صحیح، تاہم کچھ بااثر حامی تھے۔ میرے خیال میں امریکہ کے جاسوسی کے اڈے پر قبضے کا واقعہ دراصل اس تصور کا جواب تھا۔ پہلے والے تصور کے حامی افراد کو توقع تھی کہ انقلاب میں ان کی جو پوزیشن ہے اسے وہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات، امریکہ کے ساتھ تعلقات کے قیام اور آخر کار امریکہ کے ساتھ ساز باز کے لیے استعمال کر سکیں گے۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے احکامات کی پیروی کرنے والے مسلمان طلبہ نے درحقیقت تہران میں امریکہ کے جاسوسی کے اڈے پر قبضہ کیا، اور میرے خیال میں اس انقلابی اقدام نے، جسے امام خمینی نے دوسرے انقلاب سے تعبیر کیا ہے، تمام سازشوں کو ناکام بنا دیا۔
میں چاہتی ہوں کہ وہی اصطلاح استعمال کروں جو امام خمینی نے کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ طلبہ نے امریکی بت کو توڑ دیا ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ وہ بت سب سے اہم مسئلہ تھا جس نے نہ صرف یہ کہ عالمی مسائل بلکہ بہت سی ثقافتوں اور معاشروں کو متاثر کر رکھا تھا۔ دنیا میں عام خیال پایا جاتا تھا کہ دنیا میں جو چیز بھی موجود ہے اس کا کنٹرول مشرق یا مغرب کے ہاتھ میں ہے۔ وہ سرد جنگ کا زمانہ تھا اور امریکہ اور سوویت یونین ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے تھے۔ عام طور پر یہ خیال پایا جاتا تھا کہ سبھی لوگ اور تمام ممالک امریکہ کی طاقت اور اس کی اجارہ داری کے مرہونے میں نت ہیں۔ امریکیوں کا جو تسلط پسندانہ رویہ تھا اس نے یہ احساس پیدا کر دیا تھا، امریکہ ایک بت اور مطلق العنان طاقت ہے، اور سب کو اس کے نظریات کے سامنے سر جھکانا چاہیے تاکہ آج کی دنیا میں کامیاب ہو سکیں۔ میرا خیال ہے کہ طلبہ نے خالی ہاتھوں سے جو کام انجام دیا وہ بے نظیر تھا۔ انہوں نے ان حالات میں امریکہ کے اس خالی بت کو چکنا چور کر دیا اور دنیا اور عالمی برادری میں بیداری کا یہ احساس پیدا کر دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف فوجی طاقت ہی کامیابی تک پہنچائے، بلکہ یہ کسی قوم کا حقیقی عقیدہ، ایمان اور خلوص ہوتا ہے جو حقیقی کامیابی لاتا ہے۔ ایرانی طلبہ کا یہی سب سے اہم پیغام تھا، اور میرے خیال میں آج کی دنیا میں بھی یہ پیغام پوری طرح سے مؤثر ہے۔
اگر دخالت نظامی، مگر امریکا میتونه دخالت نظامی در این منطقه بکنه؟ امکان براش نداره.
کارتر سرافین دو تن از مقامات آمریکایی را برای مذاکره و آزادسازی
طبق طرح کودتا
نوژه کی بغاوت کی سازش کے مطابق ایران کے بعض فوجی افسروں نے جن میں زیادہ تر فضائیہ کے افسر تھے شاپور بختیار کو ایران واپس لانے اور آیت اللہ خمینی کو قتل کرنے نے اسلامی جمہوریہ کے خاتمے کا منصوبہ بنا رکھا تھا. اس سازش کے مطابق بغاوت کے فوراً بعد عراقی فوج کو ایران پر حملہ کر کے خوزستان پر قبضہ کرنا تھا جس کے بعد بختیار اس علاقے میں ایک آزاد اور خود مختار حکومت کا اعلان کرتا. 18 تیر سن 1349 مطابق 9 جولائی سن 1981 کو اس سازش کا پردہ چاک ہونے اور اسے تیار کرنے والے متعدد افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیے جانے کے بعد یہ سازش کسی بھی اقدام سے پہلے ہی ناکام ہو گئی.
برخی عناصر سلطنت طلب ضمن ادامه ارتباط با مهره های فراروی رژیم پهلوی همچنان مشغول توطئه باشند.
اشخاصی که
جن لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ایک بغاوت کریں کچھ لوگوں کو قتل کر دیں اور مثال کے طور پر کچھ علاقوں کو تباہ کر دیں, یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرکز ایک ہی جگہ ہے, ایک محلہ ہی مرکز ہے یا کچھ محلے مرکز ہیں. اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ وہ جگہ اور یہ جگہ تباہ ہو جائے تو اب ایسا ہے کہ ہر گھر مرکز بن چکا ہے. ملت کے تمام افراد سپاہ اسلام کے رکن ہیں. مسئلہ مادی نہیں بلکہ اعتقاد کا ہے. نوجر کی بغاوت کے سلسلے میں بہت زیادہ کوشش کی گئی تھی کہ دہشت گردانہ حملوں, بائیکاٹ اور پروپیگنڈے کے ذریعے انقلاب کو ناکام بنا دیا جائے. خصوصاً امریکہ کی جانب سے اس کے لیے بڑی کوششیں کی گئیں. تاہم ان لوگوں نے محسوس کیا کہ ان ہتھ کنڈوں اور حربوں سے جن میں سے کوئی ایک بھی کسی انقلاب کو ناکام بنانے کے لیے کافی ہوتا ہے, اسلامی انقلاب کو ناکام نہیں بنایا جا سکتا. انہوں نے سوچا کہ ایک پرتشدد اور خونریز فوجی بغاوت کے ذریعے وہ اس انقلاب کو جھکا سکتے ہیں. میرے خیال میں انہیں یہ مغالطہ ہو گیا تھا کہ بمباری کے ذریعے انقلاب کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے, جبکہ کوئی بھی اصیل انقلاب بمباری سے ختم نہیں ہوتا. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت نوجے کی بغاوت کے بارے میں ایک بہت ہی خوبصورت جملہ کہا تھا. انہوں نے فرمایا تھا کہ چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ آپ آئے اور آپ نے بمباری بھی کی, آخر کیا آپ آسمان سے نیچے نہیں اتریں گے تاکہ لوگوں کے درمیان حکومت کر سکیں؟ آپ کو حکومت کرنے کی اجازت کون دے گا؟ واقعی معاملہ بالکل یہی تھا.
غیر مذہبی نظریات کا رسوخ کبھی انقلابیوں کے نظریات کی جہت کو تبدیل کرنے کی شکل میں اور کبھی انقلاب کی امنگوں کے سلسلے میں شک و شبہ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. حد سے زیادہ جدت پسندی, دکھاوے کا زہد, لبرلزم اور کل ملا کر سیاست سے مذہب کی جدائی ان غیر مذہبی نظریات کے نمونے ہیں جن سے انقلابیوں کو پرہیز کرنا چاہیے تاکہ انقلاب قائم و دائم رہ سکے. اس قسم کے رجحانات اسلامی انقلاب کے ابتدائی مراحل میں نظر آتے ہیں. ان مراحل میں یونانی فلسفے کے شیدائیوں, ایرانی آداب و رسوم کے عاشقوں اور ہندوستانی تصوف سے علاقہ رکھنے والے افراد نے خیانت نہیں بلکہ خدمت کے مقصد سے اسلامی نظریات کے میدان میں کچھ افکار و نظریات داخل کر دیے تھے. لبرلزم, کمیونزم, بائیں بازو کے مغرب زدہ اور مغرب سے متاثر افراد کے نظریات کبھی بھی اسلامی انقلاب میں پوری طرح سے راسخ نہیں ہو سکے تھے اور نہ ہی عوامی گروہوں اور دھڑوں کو اپنی جانب مائل کر سکے تھے, کیونکہ 7 تیر مطابق 27 جون کے المیہ نے ان انقلاب مخالف گروہوں اور دھڑوں کی اصل ماہیت کو واضح کر دیا تھا. ان گروہوں کے مقابلے میں عوام کی استقامت نفاق کے محاذ کے خاتمے پر منتج ہوئی جو اسلامی جمہوری نظام کی پائیداری کا ایک اہم عنصر بن گیا.
اسلامی ایران شد.
سازمان های تروریستی مثل مجاہدین خلق,
مجاہدین خلق جیسے دہشت گرد گروہوں نے اسلامی انقلاب کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے نئے نئے معرض وجود میں آنے والے انقلاب کے سربراہوں کو نشانہ بنانا شروع کیا. انہیں جس جگہ بھی موقع ملتا انقلاب کو نقصان پہنچانے اور انقلاب کے رہنماؤں کو قتل کرنے کے لیے وہ اپنی پوری قوت صرف کر دیتے. امریکہ کی جانب سے فوجی بغاوت جیسی سازشیں بھی کی گئی تھیں, تاہم میں 7 تیر سن 1360 مطابق 28 جون سن 1981 کو ہونے والے واقعے کی جانب اشارہ کروں جس میں ایک ہی دھماکے میں ملک کے تینوں شعبوں کے اہم ترین 72 افراد شہید ہو گئے۔ مجھے یاد ہے کہ اس وقت ایک افریقی ملک کے سربراہ نے، جو ایک انقلابی سربراہ بھی تھے، اس وقت کے ہمارے وزیر اعظم سے کہا تھا کہ ہمارے ملک میں ہم انقلاب لائے ہیں، انقلاب کامیاب بھی ہو چکا ہے اور میں اپنے ملک کا سربراہ ہوں، اگر کوئی مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ملک میں انقلاب سقوط کر جائے گا۔ مجھے آپ کے ملک کے انقلاب پر حیرت ہے کہ ایک شخص کے بجائے انتظامیہ، عدلیہ اور مقننہ کے 70 سے زائد افراد ایک ہی حادثے میں مارے گئے اور آپ کا انقلاب جیوں کا تم باقی ہے۔ 7 تیر سن 1360 کے واقعے کے تقریباً 2 ہی مہینے بعد ہمارے صدر اور وزیر اعظم دونوں ہی ایک دھماکے میں شہید ہو گئے۔ جن لوگوں نے یہ سازشیں اور دھماکے کیے تھے ان سب کو یہ توقع تھی کہ انقلاب کے سربراہوں میں سے ایک یا کچھ افراد کے مارے جانے کے بعد انقلاب میں تحرک اور پائیداری نہیں رہ جائے گی اور اس کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے لطف و کرم سے انقلاب اپنی پوری قوت کے ساتھ اپنے راستے پر گامزن رہا۔ یہاں پر میں پھر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ چونکہ انقلاب عوام سے متعلق تھا اور عوام انقلاب کے ہر پلیٹ فارم پر بھرپور انداز سے موجود تھے، اسی لیے دشمن کے تمام منصوبے اور اس کی تمام سازشیں ناکام ہو گئیں، ورنہ اگر ہم اس وقت کے لیے اپنے معمولی سے خفیہ اداروں کے سہارے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنانا چاہتے تو میرے خیال میں ایسا نہ ہو پاتا۔ جن لوگوں نے انقلاب کے خلاف مسلح ٹیمیں بنائی تھیں وہ مکمل طور پر تربیت یافتہ تھے اور اس سلسلے میں ان کے پاس کافی تجربات بھی تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں ہمارے پاس نہ تو فوجی نظام تھا، نہ مکمل انتظامیہ تھی اور نہ ہی تربیت یافتہ خفیہ ادارے تھے۔ پھر کیا ہو گیا کہ ملک کے حکام کو بڑی بے رحمی سے نشانہ بنانے والے مسلح افراد کے مذموم منصوبوں اور سازشوں کو ناکام بنانے میں ہم کامیاب رہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ تمام میدانوں میں عوام کی موجودگی کے سبب تھا، یعنی عوام اپنے انقلاب کے خفیہ اداروں کے اہلکاروں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ انقلاب مخالف افراد اپنی مسلح ٹیمیں آسمانوں میں تو بنا نہیں سکتے تھے، انہیں ملک کی جغرافیائی حدود میں ہی یہ کام کرنا تھا، اور عوام کو جیسے ہی کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی مشکوک بات نظر آتی تو فوراً ہی خفیہ اداروں کو اس کی اطلاع دے دیتے تھے۔ اس بنا پر میرا خیال ہے کہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد تمام میدانوں میں عوام کی موجودگی، ان کی ہوشیاری، ان کی تیز بینی اور ان کی سنجیدگی ان سازشوں کو ناکام بنانے میں بہت زیادہ مؤثر تھی، جن میں سے کوئی ایک بھی کسی انقلاب کا خاتمہ کرنے کے لیے کافی تھی۔
موجود اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد کے پہلے 10 برسوں میں سب سے زیادہ دہشت گردانہ کارروائیاں ہوئی ہیں۔ اسلامی انقلاب کے پہلے عشرے کے حساس حالات پر ایک سرسری نظر ڈال کر یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ اس عشرے میں ہی اتنی بڑی تعداد میں دہشت گردانہ اقدامات کیوں کیے گئے۔ وجہ یہ تھی کہ ایک طرف ایران عراق کی جانب سے مسلط کردہ جنگ میں مصروف تھا اور دوسری جانب وہ اپنے داخلی حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بنابراین انقلاب کے دشمنوں نے انقلاب کے پہلے عشرے میں دہشت گردانہ حملوں کی پالیسیوں کے ساتھ اپنی تمام تر قوت اور سازشوں کو بروئے کار لانے کی کوشش کی۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے ابتدائی برسوں میں دہشت گردانہ اقدامات میں اچانک ہی آنے والی کمی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سنجیدگی سے اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ قتل اور دہشت گردی کو انقلاب کا مقابلہ کرنے کے لیے اصل حربے کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اسی وجہ سے انہوں نے دہشت گردانہ کارروائیوں کو ذیلی حربے کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا۔ کل ملا کر اس نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے کہ امریکہ کے سفارت خانے پر قبضہ جو جاسوسی کے اڈے میں تبدیل ہو چکا تھا، تبس میں امریکہ کی فوجی کارروائی، نوجے کی بغاوت اور دہشت گردانہ اقدامات کی ناکامی ایران کے اسلامی انقلاب کے استحکام کے اہم ترین اسباب تھے۔ اور اسی طرح یہ باتیں ایران پر عراق کی جانب سے مسلط کردہ 8 سالہ جنگ کے اسباب بھی ہو سکتے تھے۔